جیسا کہ قول حضرت مومنین علیہ السلام نے کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ سورہ کنف میں ہے، لیکن حقیقتاً ہم اس کی گہرائی یا اس کی اصلیت یا اس کی حقیقت تک پہنچنے سے مجبور و معذور ہیں کہ اس میں چند احتمالات ہیں، وہ احتمالات اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر توحید کو سمجھنا چاہیں گے تو توحید کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سورہ اخلاص ہی بہترین ذریعہ ہے، اگرچہ یہ سورہ حمد میں وہ مطالب موجود ہیں لیکن زیادہ مخفی ہیں، انہیں جس کو ڈی کوڈ کرنا یا جس کو کھولنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ سورہ توحید میں دو جملوں میں دوہرا ہوں جو باتیں میں نے کہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، ھو یعنی اسم ذات، اسم ذات یعنی کہ ذات خدا، ذات معبود مجهول مطلق ہے، کبھی اس کا رسائی ممکن نہیں، اللہ یعنی الالہ وہی ہے جو بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور بندگی کے قابل نہیں، احد وہ ہے کہ جو کسی اعتبار سے نہ ظاہری نہ باطنی نہ خارجی نہ فکری نہ عقلی کسی اعتبار سے قابل تقسیم نہیں، اس کی وحدانیت ہر قسم کی تقسیم سے جزئیت میں بڑھ جانے سے عبادت ہے، اللہ الصمد جو معبود ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کامل ہے، اس کے اندر کوئی گیپ اور کوئی وائڈ کوئی خلا وجود میں نہیں رکھتی کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کہیں سے کوئی چیز آئے، بلکہ وہ عین کامل ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کا مخلوقات سے رشتہ تولید کا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی اس جو کوئی بھی اس کے علاوہ ہے وہ اس کا بندہ اور مخلوق ہے، تولید کا رشتہ اس سے کسی سے قائم نہیں ہے، ولم یکن له کفواً احد اور کوئی بھی مخلوق چاہے کتنی بھی ترقی کے درجات کیوں نہ طے کر لے کبھی بھی اس کی کفو حاصل کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب حمد میں بھی یقیناً یہ معنی مضمر اور پنہاں ہوں گے لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور ظاہراً اس قسم کی کوئی تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ جیسے علماء نے کہ خود امام بابر علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ نے باقاعدہ ہوا پر اور اس پر بحث کی، ہوا کے معنی میں آپ پڑھ رہا ہے کہ ہوا اس میں ذات، اس طریقے سے کہ کسی امام نے کسی عالم نے حمد کے بیک گراؤنڈ میں توحید کو ڈیفائن کیا ہو، یہ چیز بھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی۔ ہم کیا خلاصے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اکثر مقامات پر کہ 8 یا 10 مطالب جو سورہ حمد کے اندر بیان ہیں جو توحید سے شروع ہوتے ہیں، آخرت، صراط مستقیم، انسانوں کا موضوع یا والنگ میں سے شامل ہونا، اجتماعیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی کا اصل صفت مخلوق کا ہونا، یہ سارے کے سارے وہ مطالب ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات میں نچوڑ ہیں، یعنی 8 یا 10 مطالب سورہ حمد میں اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پھیلا دیں تو قرآن کے کل یہ مطالب آپ کے سامنے روشن ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے اس سورت کو کہا جاتا ہے فاتحۃ الکتاب۔ یہ اب یہ ہے ایک بات اپنی ناقص عقل کے طور پہ بات کریں کہ ہم کہ آپ سے اگر یہ بات کہی جائے کہ اگر آپ ایک شہر میں جس کے اندر بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکتیاں بزرگیاں موجود ہیں، جو کچھ بھی وہاں پر ہے وہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ شہر کے دروازے کو پہنچ جائیں گے، یعنی شہر کی برکتوں سے فیضیاب ہونا کس بات پر منحصر ہے کہ آپ دروازے پر پہنچیں اور وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے تب اس کا فائدہ ہے۔ جیسے وہی مدینہ تو کہ اگر پیغمبر اکرم سے کما حقوہ مستفیض ہونا چاہتے ہو تو علی علیہ السلام سے تعلق پیدا کرو، ورنہ دوسرے لوگ شاید تمہیں پیغمبر کی کچھ باتیں تو بتا سکیں لیکن جیسا کہ کیسے پیغمبر ہے، جو کہ برکہ کے پیغمبر ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ علیم وہ در ہیں کہ جن کے وسیلے سے پیغمبر کی تمام برکات و فیوضات ان پر نصیب ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کوئی کوڈ ہے، یہ کوئی کوڈ ہے کہ اگر آپ کو اسے ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ پتا چل جائے تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کو سر نیچے بنتا رہے گا، آپ اس تک یہیں صحیح پہنچ جائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کبھی میں نے آپ سے کہا کہ سورہ فاتحہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے تک تم پہنچو گے تو قرآن کے جتنے معارف اور ابواب ہیں سب کے سب تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ نقطے کے حوالے سے چند باتیں بہت خوبصورت ہیں، یہ آغا حسن زادہ جی نے بھی ان میں سے کچھ بیان کی۔ نقطہ اس کے تقریباً چار یا پانچ باتیں ذہن میں آتی ہیں نقطے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم اپنی میتھمیٹکس جیومیٹری کی بات کرتے ہیں، جتنی بھی شکلیں اس کائنات میں وجود رکھتی ہیں سب کی سب ایک نقطے سے شروع ہوتی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ میں یا میٹرک میں بھی جو ایک ڈیفینیشن بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لائن یہ کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ لائن از اے لوکس آف پوائنٹس، کہ اگر آپ نقطوں کو ایک خاص ترتیب سے ایک کے بعد ایک رکھتے چلے جائیں تو ایک شکل وجود میں آ جائے گی۔ انہیں نقطوں کو سیدھا رکھتے چلے جائیں لائن بن جائے گی، نقطوں کو اس طریقے سے جمع کر کے سرکل بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک نقطے سے، اس میں سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ نقطے کی اپنی ڈائمینشن زیرو ہے، نقطے کی کوئی ڈائمینشن نہیں، لیکن نقطے کے ذریعے سے ون ڈائمینشن، ٹو ڈائمینشن، تھری ڈائمینشن، ہر قسم کی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کی اپنی کوئی ڈائمینشن نہیں، آپ کہیں نقطے کی جہت ہے کوئی جہت نہیں، ڈائمینشن لیس۔ تو کیا یہ نقطہ جو ذہن بار ہے وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے اور آپ کو وہ ترکیب پتا چل جائے کہ یہ نقطہ کیسے ریپروڈیوس اور ملٹیپلائی ہوتا ہے تو آپ پوری کائنات تخلیق کر لیں۔ ایک بار کے نیچے جو نقطہ جس میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے کیا نقطہ ہے؟ اب یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نقطہ، میں کہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ یہ صرف ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اپنے کو ریپروڈیوس کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، لیکن یہی نقطہ ملٹیپلائی اور ریپروڈیوس ہو کے پوری کائنات کو تخلیق کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ خود کوئی ڈائمینشن نہیں رکھتا لیکن ہر قسم کی ڈائمینشن کریٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے، یہ نقطہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطے کی ایک تاریخ سامنے آتی ہے، دل میں آتا ہے آپ جوادی آملی نہیں پاتے ہیں، بہت اچھا یہ آپ بورڈ دیں گے پڑھنا، اس کو تھوڑا سا سمجھا تھا۔ با کی شکل اگر آپ دیکھیں با اور اس کے نیچے نقطہ، الف اس کے بعد با۔ الف کو علم عدد میں سمبل مانا جاتا ہے اللہ، الف کس چیز کی ریپرزنٹیشن نمائندگی کرتا ہے؟ اللہ۔ اور میں نے آپ کو دعا سحر کے حوالے سے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کے شروع کے تین اسماء ہیں، وہ ان تین حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، بہا اللہ، جواب خدا، جواب خدا۔ بہاءاللہ یعنی بے جو ہے بہاءاللہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف شاعر بے. بے کی شکل کو اگر آپ دیکھیں الف کے مقابلے میں رکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے اور کوئی دوسرا اس کے سامنے سجدے کی حالت میں. یعنی بے الف کے سامنے مسلسل سجدے کی کیفیت میں. یہ بے کی شکل صرف اتنی ہے, ایک شوشنا ایک سیدھی لگی ہے. نقطہ جو ہے وہ بے کا حصہ نہیں ہے, لیکن نقطے کے بغیر بے بنتا نہیں ہے. تو یہ بے کا حصہ نہیں ہے, نقطہ کیوں لگایا گیا کہ اگر آپ یہ شوشہ لگا کے لکیر کر کے چھوڑ دیں تو اب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ بے لکھنا چاہ رہے ہیں کہ تے لکھنا چاہ رہے ہیں کہ تے لکھنا چاہ رہے ہیں. شکل ہی بدل گئی, یعنی اس اصل حرف کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, لیکن نقطہ ایک آواز کو دوسری آواز سے مشخص کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو جو آپ نے فرمایا مانا نقطہ و تقتل با, کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں ہی نفس رسول ہوں. کہ جس طریقے سے بے سے نقطہ نکالنا ہے, بے تو رہے گا لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بے نہیں ہے کچھ اور. پیغمبر سے علی کو الگ کرنا ہے تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے کچھ اور. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں؟ تیسرا نقطہ, اگر آپ کسی پرکار سے دائرہ پوچھتے ہیں تو دائرہ اس وقت تک نہیں بنتا کہ جب تک پرکار کو ایک نقطے پر اسٹیبل نہ کرے. یعنی پرکار کی نوک جب تک ایک نقطے پر ٹھہری نہیں رہے گی اس وقت تک پرکار کا دوسرا سرا دائرے کو کھینچ نہیں سکے گا. اور اصلاً کیونکہ ہم پرکار فزیکل دوہرا نوک ہے اس لیے ہمیں جو ہے نوک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کاغذ پر, ورنہ اصلاً سینٹر پوائنٹ آف دا سرکل جو ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے, وہ نقطہ ویزیبل چیز نہیں ہے. اس دائرے سے پتا چلتا ہے آپ کو, دائرے کو دیکھ کر کہ اس کا ایک سینٹر پوائنٹ بھی ہوگا. اس میں اس نقطے کے اندر ایک اور خوبی ہے, اسی نقطے کو مرکز رکھتے ہوئے آپ ایک نہیں ایک ہزار دائرے بنا دیے, اور یہ سارے کے سارے دائرے اپنے وجود میں اسی نقطے سے مربوط ہوں گے وابستہ ہوں. تو کیا یہ نقطہ وہ ہے کہ جس کے گرد یہ تمام عوالم جنہوں نے پیاز کے چھلکوں کی مانے ایک دوسرے کو آتا کیا ہوا ہے, یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ نقطہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ سارے کے سارے عوالم میرے آپ سرکل کے پوائنٹ ڈسپلیس کر کے سرکل میں ہٹے گا, سینٹر پوائنٹ آپ اٹھا لیں سرکل والا ہوں گے. تو کیا یہ وہ نقطہ ہے جس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نقطۃ دائرہ الوجود؟ یعنی جتنا بھی یہ دائرہ الوجود ہے, جتنے بھی یہ عوالم ہیں, یہ سب کے ساتھ ایک نقطے بتائیں کہ وہ نقطہ جو با کے نیچے ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ جو سائنٹسٹ بھی چیز کہتے ہیں کہ کوئی ایک تھیوری ایک نظریہ ایسا ہے کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز سمجھ میں آ جائے. یعنی اور اسی وجہ سے جو سائنٹسٹ کی سب سے اہم کوشش و کاوش ہے وہ چیزوں کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ چیزوں کو کنورٹ کرنا, یونیفیکیشن دے رہی ہے. یعنی جس پر دنیا کے بہترین دماغ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ کس چیز پر؟ یونیفیکیشن. کہ یہ جتنا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے آلات میں اس کی حقیقت واحد, کہ اگر آپ اس حقیقت واحد تک پہنچ جائیں تو پھر الگ الگ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں لگتی. جنہیں بھائی جو فاتحۃ الکتاب یا بنیادی نقطہ ہے، جیسے ہم نقطہ ہے بنیادی نقطہ علمی کہتے ہیں، کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو اگر سمجھ میں آ جائے تو باقی تمام ابواب علوم واضح ہو جاتے ہیں. تو یہ چل اچھی بات ہے جو بڑی مزیدار سامنے علماء کے بارے سے، تو وہ میں چاہتی اس کے عنوان سے. لیکن یہ سب کا سب کس طرح اشارہ کر رہا ہے، یہ سب کا سب کس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ سورہ حمد کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم جیسوں کے ہمارے پاس کی بات نہیں، کو ڈیکوڈ کرنا، کہ اگر ہم نے یہ چیز پڑھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس قابل بھی ہو گئے کہ ہم سورہ حمد کے ذریعے سے پورے قرآن کو کھول لیں. اور اگر ہمیں تھوڑی بہت یہ بات سمجھ میں بھی آنا شروع ہو گئی کہ وہ نقطہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ اس نقطے کے ذریعے سے ہم یہ سب کچھ کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہستی کہ جو خود اس نقطے کے مقام پر ہوگی وہ خود ہی یہ بات کہہ سکتی ہے. جو میں نے مختلف احتمالات آپ کی خدمت محض کیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو خود اس نقطے کے مقام پر ہیں وہی کہہ سکتے ہیں ہم اس طرح بتا سکتا. اور شاید یہ بھی کچھ یہ باتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، ان باتوں سے اس جملے سے مطلب کیا نکل سکتا ہے، کیا عنوان آپ کو عطا ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہماری دسترس سے اور بارہ طرح یہ انسان کامل، یعنی یہ کوڈ جو ہے انسان کامل والے کوڈ ہیں، یہ ہمارے لیے یہ ان کے کوڈ ہیں جن کو وہ خود بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ اگلی دفعہ سے پھر نہج البلاغہ کے ذیل میں جو توحید پر مبنی گفتگو چل رہی تھی، ان شاء اللہ پھر اس کو آگے بڑھیں.
دعائیں مانگیں.